سوال یہ کہ مجلس وحدت المسلمین کے قیام سے لے کر اب تک کیا سمجھتے ہیں کہ جو اہداف رکھے اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ۔ جہاں تک سوال کے جواب کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان میں پہلی ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد ملت کے تمام صفوف اور تمام حصوں کے اندر ایک ہم آہنگی، وحدت اور عملی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ نام بھی اسی لیے مجلس وحدت رکھا گیا ہے تاکہ امت محمدی اور امت قرآن کو کسی ایک جگہ مشترکات کی بنیاد پر اس طرح سے اکٹھا کیا جا سکے کہ وہ اپنے مشترکات کے دفاع کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک جان دو قالب بن کر اتر سکیں۔ لیکن یقینی طور پر آپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر استعماری پنجے باقی ممالک کی نسبت شاید بہت زیادہ گہرے ہیں۔ پاکستان کے اندر تفرقے کے ہزار مواقع موجود ہیں اور اتحاد کے دو موقع شاید کم نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی تمام تر وسائل اگر خرچ ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکاری وسائل ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے وسائل ہیں، چاہے وہ مساجد کے وسائل ہیں، چاہے وہ مدارس کے وسائل ہیں، چاہے وہ بیرونی قوتوں کے وسائل ہیں، ان تمام وسائل کے استعمال کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تشتت، دوگانگی، افتراق، جھگڑا اور آپس میں دشمنی اور عناد کی کیفیت کو فروغ دیا جا سکے، اور جہاں پر جو آئٹم کام آئے، کہیں پر دین کے نام پہ، کہیں پر فرقے کے نام پہ، کہیں پر ایک ہی فرقے کے اندر مختلف نظریات کے نام پر، اور جہاں پر آئیڈیالوجی اور فکر کام نہ کرے وہاں پر پھر قوم پرستی کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ، نسل کے نام پر۔ اب ایسی آلودہ فضا کے اندر اگر آپ چاہیں وحدت کا پیغام عام کریں تو یہ حقیقی معنوں میں انبیاء کا کام ہے، اور اتنا ہی کٹھن ہے، اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنی مشکلات کا سامنا سابقہ ادوار میں انبیاء کو کرنا پڑا۔ لہٰذا یہ کام انبیاء کا کام ہے۔ اب انبیاء کے کام میں بعض اوقات حضرت نوح کی طرح سے 900 سال لگ جاتے ہیں، 100 بندے آتے ہیں دین کی طرف اور دینی ان امنگوں اور اقدار کی طرف، اور بعض اوقات ہمارے آخری پیامبر کی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور روش کی طرح سے آنن فانن 23 سالوں میں پوری دنیا میں وہ وحدت کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ 1.5 سالوں میں مجلس وحدت مسلمین نے جو کام کیے ہیں، میں ایک بے طرف فرد کی حیثیت سے اگر اس پر تبصرہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ہزاروں مشکلات کی موجودگی میں، ہزاروں اختلافات کی موجودگی میں، ہزاروں سازشوں کی موجودگی میں اور انتہائی ناگفتبہ صورتحال میں پارا چنار سے لے کر کراچی تک ٹارگٹ کلنگز، خودکش حملے، مذہبی اور فرقہ وارانہ جھگڑے، بم دھماکے اور اس طرح کے بیسیوں ایسے مواقع جن سے امت کو تقسیم کرنے میں مدد ملتی ہے، اس تمام تر صورتحال کے باوجود جس پرچم کو لے کر مجلس وحدت مسلمین سے وابستہ دوست اٹھ کھڑے ہوئے، ابتدا میں خیال یہی تھا کہ بہت کم اس آواز پر لبیک کی آواز اٹھے گی، لبیک کا جواب آئے گا، اس لیے کہ یہ رستہ کٹھن ہے، مشکلات زیادہ ہیں، وسائل نہیں ہیں، اور خالی ہاتھ آپ جب اس طرح کا کوئی عظیم کام جو قوموں کی تعمیر کے لیے ہے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے سامنے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں ہمیں توقع یہ تھی کہ کم اس کو رسپانس ملنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ شہداء کے خون کی برکت تھی، ان مخلص دوستوں کے اخلاص کا نتیجہ تھا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور ان دوستوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے شب و روز ایک کی، کہ جن اہداف کی خاطر یہ دوست اس پلیٹ فارم کی شکل میں اٹھے، اس کے جو نتائج گزشتہ 1.5 سالوں میں نصیب ہوئے، وہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سالوں میں جس طرح کی صورتحال رہی ہے اس میں بالکل یونیک ہے، اور ایسی صورتحال ہے جس پر بجا طور پر آدمی فخر کر سکتا ہے کہ گزشتہ اس 1.5 سال میں جو جو اہداف حاصل ہوئے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہدف یہ تھا کہ جب آپ امت اسلامی کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس امت اسلامی کے اتحاد کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ آپ مکتب تشیع کے فرزندوں کے درمیان اتحاد سے کام کا آغاز کریں، اس کے ساتھ ساتھ وحدت بین المسلمین کے لیے بھی جد و جہد کریں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ صرف وحدت تشیع ہدف نہیں ہے، صرف وحدت مسلمین ہدف نہیں ہے، بلکہ الہی اور انبیاء کی جو خواہشات، آرمان اور الہی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں تمام عالم انسانیت کو غیر خدائی طاقتوں کے مقابلے میں متحد کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے ہدف کے لیے کسی ایک نقطے سے آغاز کرنا چاہیے، کسی زیرو سے، کسی ایک نقطے سے آغاز کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ہم نے جب آغاز کیا تو مکتب تشیع کے فرزندوں سے آغاز کیا، اور جب یہ آغاز ہوا تو بہت سارے لوگ تماشائی تھے، بہت سارے لوگ ہمدردی کے جذبات تو رکھتے تھے لیکن لب ان کے سلے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ابھی آپ کام کریں، ہم دیکھیں گے، اگر آپ صحیح طرح سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو خود یہ حرکت اور یہ تحریک ایک آنکھ نہ بھائی، لیکن ہم نے نہ دوستوں کی حوصلہ شکنی کی پرواہ کی، نہ دشمنوں کے طنز کی کوئی فکر ہمیں ہوئی، چونکہ ہدف پر یقین تھا اس لیے یہ کاروان آگے بڑھتا رہا، اور آج خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کے تقریباً 90 اضلاع کے اندر مجلس وحدت مسلمین کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں، علماء ساتھ چل رہے ہیں، تنظیمی دوست ساتھ چل رہے ہیں، عوام کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہو چکی ہے، جہاں جہاں قومی حوالے سے کسی مشکل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ان کی نگاہ میں اگر کوئی امید کی کرن ہے، جہاں سے انہیں یہ توقع ہے کہ ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس وقت مجلس وحدت مسلمین ہے۔ جوانوں کی امنگوں کو ایک سہارا مل گیا ہے، اور جن اہداف کے تحت یہ تنظیم اور یہ جماعت اور یہ پلیٹ فارم وجود میں آ چکا تھا ان اہداف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، لیکن کمال نظم و ضبط کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اور کسی جذباتی کیفیت کے نتیجے میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر۔ اس حوالے سے پارا چنار، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی، وہ علاقے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر علاقے ہیں، ان علاقوں کے لیے مجلس وحدت مسلمین نے وہاں کی ضروریات اور وہاں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی بنائی، اور اس حکمت عملی کے تحت وہاں کے لوگوں کے اندر ایک یونٹی، وحدت کی کیفیت بھی پیدا ہوئی، اور دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے کی ان میں جرأت بھی پیدا ہوئی، ان میں شعور بھی پیدا ہوا۔ اس وقت بھی مختلف علاقوں میں ایسے مسائل جن کا تعلق مکتب تشیع سے ہے ان کو ٹیکل کرنے میں سر فہرست مجلس وحدت مسلمین ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مذہبی اور مکتبی جماعتیں ہیں، نظریاتی سیاست کے مدعی لوگ موجود ہیں، ان کے اندر بھی وحدت کو فروغ دیا جائے اور ان کے اندر ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کی جائے، اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ مشترکہ اہداف کی بنیاد پر انہیں ایک جگہ جمع کیا جا سکے۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ کوششیں کامیاب رہی ہیں، ملاقاتیں، میٹنگیں، کانفرنسیں کامیاب رہی ہیں، اور اب تک میرا خیال ہے درجن بھر سے زیادہ ایسی نشستیں، ایسی میٹنگز، ایسی ملاقاتیں، ایسی کانفرنسیں، ایسے سیمینار منعقد ہو چکے ہیں جہاں پر شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور مکتب अहलुल बैत के पैरोकार सब मिलकर बैठे हैं, मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू हुई है, मुश्तरका मसाइल के और चैलेंजेस के हल के लिए वहाँ पर बाकायदा तजावीज़ आई हैं और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है और कुछ पर अमल दरामद शुरू भी हो चुका है। लिहाजा इस हवाले से अगर हम एक तायराना और उड़ती उड़ती नज़र डालें तो मेरे ख्याल में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़श्ता इन 1.5 से 2 सालों के अंदर जो काम मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से किए हैं वो काम मेरा ख्याल है एक मुनज़्ज़म जमात का काम था, एक ऐसी जमात का काम था जिसके वजूद को सालहा साल और बरसहा बरस गुजर चुके हों और उनको तजुर्बा हासिल हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद ये सारे दोस्त नए थे, लेकिन चूंकि एक अज़्म था उस अज़्म के तहत जो काम अब तक किए जा चुके हैं वो एक ऐसी तंजीम के काम हैं जो 30-40 साल से माशरे में काम कर रहे हों। इस वक्त तालीम के शोबे में, मीडिया के शोबे में, फलाह बहबूद के शोबे में, तबलीगात के शोबे में, तरबियत के शोबे में और तरबियत के साथ साथ जवानों की इस्लाह और जवानों को जमा करने के हवाले से और इसके अलावा भी मुतअद्दिद मैदानों में शहदा के हवाले से, असीरों की मदद के हवाले से, जेलों में मौजूद बेगुनाह कैदियों की इआनत और लावारिस कैदियों के केसेस लड़ने के हवाले से, यानी इतने सारे शोबे हैं जहां पर खुदा के फजल करम से मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपना रोल निभाया है। अभी आप के सामने एक बहुत बड़ा तूफ़ानी सैलाब था जिसने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तश्कील को अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अब तक मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपने प्लेटफार्म में आवाम के तआवुन से और आवाम की मोहब्बतों के नतीजे में कम अज़ कम 35 करोड़ रुपये के अजनास, माल और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें लोगों तक पहुंचाई हैं, फराहम किया है। और मैं ये समझने में हर बजानब हूँ कि एक नो जायदा तंजीम और जमात के लिए जिसके जवान, जिसके कारकुन, जिसके लीडर्स सब के सब इस माशरे में कोई बहुत लंबा माजी नहीं रखते, बहुत वसी तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन चूंकि एक अज़्म के तहत उतरे थे और इखलास के तहत उतरे थे इसलिए आवाम ने भी उन पर भरपूर एतमाद किया और उसके नतीजे में सैलाबजदा इलाकों में वहाँ वहाँ जहाँ पर कभी किसी ने मकतब तशय्यो की किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद देखा नहीं था वहाँ पर भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, लोगों की मदद की और लोगों तक उनकी ज़रूरतें पहुँचाने की अपनी तई भरपूर कोशिश की। इसके साथ जो असीरों के हवाले से भी मैंने अर्ज़ किया आपसे कि इस वक्त भी तकरीबन कोई 200 केसेस पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिसमें बेगुनाह लोग जेलों में मौजूद थे उनके केसेस इस वक्त बराह रास्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन अदालतों में उसको फेस कर रही है, लड़ रही है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कबूल की है। ये 200 के करीब केसेस हैं, एग्जैक्ट तादाद मैं नहीं बता सकता लेकिन तकरीबन 200 के करीब केसेस हैं जिसमें बराह रास्त इस वक्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन काम कर रही है और उन बेगुनाह असीरों को जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था उनको मदद फराहम कर रही है। आपको एक मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूँगा कि एक जवान जिसको आज से 18 साल पहले किसी जगह छापा मारकर गिरफ्तार किया गया, हो सकता है उस जगह जहाँ पर छापा मारा गया था कुछ मुलजिम भी हों, कुछ गैर कानूनी हरकतें करने वाले लोग भी मौजूद हों, लेकिन ये जवान उस वक्त 14 साल की उम्र का था, ये वहाँ पर चाय बना के पिलाता था, इसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाला गया, 16 साल वो जेल में रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। 16 साल के बाद जब हमें अब खबर मिली तो हम गए बिल्कुल छोटी सी कोशिश के जरिए से 16 साल से सलाखों के पीछे कैद एक ऐसे जवान को हम बाहर लाने में कामयाब हुए। ये वही मजलूम लोग हैं जिनकी दादरसी की जरूरत है, जो लावारिस हैं और जो लावारिस होते हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता वहां पर अनबिया आते हैं ये काम करने के लिए और जब अनबिया ना हो तो फिर उनके पैरोकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये काम करें। लिहाजा इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हैं इस वक्त, चाहे आप डेरा इस्माइल खान चले जाएं, चाहे आप क्वेटा चले जाएं, चाहे आप दरिया खान और भक्कर वगैरह चले जाएं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, چاہے آپ کراچی کی سرزمین میں جائیں، جہاں جہاں اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں اور بے گناہ لوگ سلاخوں کے پیچھے چلے گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہاں وہاں خدا کے فضل و کرم سے مجلس وحدت مسلمین نے اپنا کام کیا ہے، اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اور اہل البیت کے ایک سچے پیروکار کی حیثیت سے، جہاں پر بھی مظلوم تھا اس مظلوم کی دادرسی کے لیے مجلس اٹھی ہے۔ تربیت کے حوالے سے بھی الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے ایک جامع پالیسی اور حکمت عملی مرتب ہو چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کا کام اب شروع ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں ورکشاپس ہو رہے ہیں، تربیتی اور تنظیمی ورکشاپس ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں۔ ابھی بھی 2 اور 3 جولائی کو مری کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے، بلکہ پاکستان کے 4 صوبوں سے، 2 صوبے الگ ہیں، 2 صوبوں کے لیے کراچی میں پروگرام ہے، 4 صوبوں کے لیے اور وہاں کے جوانوں اور وہاں کے فعال لوگوں کے لیے مری میں ایک کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلے انشاءاللہ تعالی آگے چلتے رہیں گے۔ تبلیغات کے حوالے سے بھی خدا کے فضل و کرم سے اس وقت سینکڑوں ایسے مبلغین ہیں جو مجلس وحدت مسلمین سے وابستہ دوستوں کی سربراہی میں اور ان کی حکمت عملی کے نتیجے میں پورے پاکستان میں اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر تبلیغ دین کی اشد ضرورت ہے، لوگوں کو دین سکھانے کی اشد ضرورت ہے، وہاں پر خدا کے فضل و کرم سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سکھر میں ایک 20 روزہ علماء کا کیمپ اختتام پذیر ہوا ہے جس میں سندھ بھر سے مختلف مساجد کے آئمہ کو وہاں پر بلایا گیا تھا، 20 روزہ ان کا تربیتی کیمپ تھا اور اس تربیتی کیمپ کے بعد جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور یہ لوگ جب دوبارہ معاشرے میں جائیں گے تو یقینی طور پر ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ معاشرے میں دین کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی مصروف ہوں گے۔ اسی طرح سے سیاسی میدان میں بھی جہاں جہاں کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، جہاں جہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے، جہاں جہاں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، وہاں وہاں مجلس وحدت مسلمین نے اپنی ضرورت بھی ثابت کی ہے اور اپنی ضرورت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنا بنیادی رول بھی پلے کیا ہے۔ کوئٹہ کی سرزمین میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں 500 سے زیادہ بے گناہ لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ہماری ستم ظریفی یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کمزور لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، وہاں پر بھی شیعہ قتل ہوتے تھے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے تسلیت کا اظہار ہوتا تھا، نہ تعزیت کا اظہار ہوتا تھا، نہ پوچھا جاتا تھا۔ ہم نے وہاں پر ایک اجتماع کیا، ایک نہیں کئی ایک اجتماعات ہوئے، لیکن جس اجتماع کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک حکمت عملی کے تحت تھا جس میں ہم نے مختلف گروہوں کو، مختلف تنظیموں کو، مختلف علماء کو دعوت دی اور ان کی موجودگی میں ایک حکمت عملی بنائی گئی کہ پورے پاکستان سے ہم قافلے چلائیں گے کوئٹہ کی طرف، اگر کوئٹہ اور بلوچستان میں موجود مظلوم مسلمانوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور مطالبات بھی گورنمنٹ کو دے دیے گئے، ایک ٹارگٹ ڈیڈ لائن بھی گورنمنٹ کو دی گئی۔ ڈیڈ لائن جیسے ہی ختم ہوئی اور گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ متحرک ہو چکے ہیں اور پاکستان میں ایک موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ مجبور ہوئے، آئے کوئٹہ کے اندر اس کمیٹی کے پاس، حتیٰ وزیر اعلیٰ خود رات کو آیا، اس نے مذاکرات کیے، پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، 3 دور ہوئے مذاکرات کے، ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم کر دی گئی اور اگلے پروگرام کو پوسٹ پون کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام قوتوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم مختلف علماء کرام، مدارس، انسٹیٹیوشنز اور اداروں کو آپس میں جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم ان سب کے درمیان مشترکہ قدروں کے فروغ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب دوبارہ سے عظمت رفتہ بحال ہو سکے اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی تشیع کو وہ مقام حاصل ہو جو اس کا حق بھی بنتا ہے اور اس کا حقیقی مقام بھی ہے۔ دیکھیے، اہم بات یہ ہے کہ سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ۔ اگر سیاست کا مطلب انتخابات میں حصہ لینا ہے تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے، بقول امام خمینی کے وہ فرماتے تھے کہ یہ پدر سوختگی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ لوگوں کا استحصال ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے مفادات کی جنگ ہے. انتخابات پاکستان میں جس طرح سے ہوتے ہیں پری پلانڈ، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور معاشرہ بھی اس کو جانتا ہے. جو دینی سیاست ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو استحصال سے نجات دلا سکیں آپ. دینی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو ایک اچھی مدیریت اور مینجمنٹ کے ذریعے سے کمال انسانی کی طرف لے جا سکیں. دینی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کا حل آپ دے سکیں، اور جہاں جہاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں ان مشکلات کو آپ دور کر سکیں. اب یہ انسان کے گھر کی انفرادی زندگی سے سٹیج تک، بازاروں تک، دکانوں تک اور اداروں تک، ہر جگہ پر محیط ہے یہ مسئلہ. اس حوالے سے دین اور سیاست اسلام کی نظر میں جدا نہیں ہے، دونوں ایک چیز ہیں، ایک چیز ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں. جب ہم اس تعریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اور مختلف اغواکار گروہوں کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ ہر گروہ آٹھ آٹھ بندوں کو اپنے اس میں لے اور ان کے اگینسٹ پیسے لے کے ان کو آزاد کر سکے، تو آپ ان کرمنلز کو کیوں نہیں مارتے، پیسے کیوں دیتے ہیں، شہروں میں کیوں نہیں ایسا کرتے؟ خود پاراشنار کے اندر کوئی بندہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں، آپ اس کا رستہ روکتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو باقی ایجنسیاں کیا ایجنسیاں نہیں ہیں؟ وہاں پر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پر لوگ قتل بھی کرتے ہیں، گرفتار کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر لوگ اغوا کرتے ہیں، گرفتار کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر لوگ پشاور سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اسلام آباد سے، باقی شہروں سے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، کروڑوں کا ہرجانہ مانگتے ہیں، اور ہرجانہ دیے جانے کے بعد بندے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہے، یہ آپریشن بھی وہ آپریشن نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے جس میں کرمنلز مارے جائیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو اور کسی بھی آئیڈیالوجی سے ہو. لیکن اس وقت بھی ہوگا یہی کہ شور شرابہ تو ہوگا، تشہیر ضرور ہوگی کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن عملاً ہوگا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ وارداتیں شروع ہو جائیں گی. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ روڈ کھولنے کا دعویٰ کیا گیا، کئی دفعہ ان علاقوں میں آپریشنز کا دعویٰ کیا گیا، کئی دفعہ کہا گیا کہ ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں اور اب روڈ پرامن ہو چکے ہیں، اب آپ جو چاہیں کریں. لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے فوراً بعد کتنے کتنے درجنوں کے حساب سے لوگ قتل ہوئے، اعضاء کاٹے گئے، روڈ دوبارہ بند ہوا، سامان لوٹا گیا، ٹرک لوٹے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ ایک قافلے میں تو خود ایف سی کے لوگ تماشائی تھے، دیکھتے رہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ٹرکوں سے عام عوام کو اتار کر گولیاں ماری گئیں، زندہ جلایا گیا. اور پھر جب یہ ایف سی والے بجائے اس کے کہ اپنی منصبی ذمہ داری پوری کرتے اور حملہ آوروں کو نشانہ بناتے، وہ جب بھاگنے لگے تو ان کے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب وہ بھاگنے لگے تو یہاں سے یہ جو مظلوم لوگ تھے جو گولیاں کھا رہے تھے، وہ ٹرکوں پہ چڑھنے لگے تاکہ جان بچا سکیں ایف سی کے ساتھ بھاگ کر. لیکن ایف سی کے ان شیر دل جوانوں نے رائفل کے بٹ مار کر ان مظلوموں کو گرا دیا اور ان خونخوار درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ انہیں جلایا گیا اور وہیں پر قتل کیا گیا. جہاں پر ایف سی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا رول یہ ہو، تو اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ وہاں پر آپریشن کرے اور ملک دشمن اور کرمنل عناصر کا خاتمہ کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نمائشی عمل ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی روشن مستقبل نظر نہیں آتا.
استقلال پاکستان کنونشن اور دفاع مظلومین کے لیے کیا اہداف مقرر
کیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جس شخصیت نے پاکستان کو وحدت کی لڑی میں پرونے کی کوشش کی، جس شخصیت نے پاکستان میں شیعہ سنی کے درمیان تفریق کو مٹانے کی کوشش کی، جس شخصیت نے اسلامی امنگوں کا ترجمان بن کر پاکستان میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، جس شخصیت نے امام خمینی کے افکار کو پاکستان کے عام مسلمان اور پابرہنہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی کی پاداش میں ہمارے استعماری دشمنوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک نیا خمینی جنم لے رہا ہے پاکستان کی سرزمین میں، उस शख्सियत को उसी जुर्म की पादाश में जामे शहादत नोश करने पर मजबूर कर दिया गया। अब आप जब उस शख्सियत का जायजा लेते हैं तो उस शख्सियत को हम शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी कहते हैं। शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी सिर्फ एक शिया लीडर नहीं थे बल्कि मुस्लिम उम्मा के एक बहुत बड़े और कदावर लीडर और रहनुमा की सूरत में पाकिस्तान में उनका रोल रहा। अगरचे उन्हें फुर्सत बहुत कम मिली लेकिन उस कम फुर्सत में उन्होंने बहुत काम किया और वाकई अपनी आवाज हर गली कूचे तक पहुंचाने की कोशिश की। लिहाजा हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इंतहाई कीमती असासा भी है और कौमी शख्सियत भी है। उस कौमी शख्सियत की शहादत 5 अगस्त को होती है। हमें यह तवक्को थी कि जिन लोगों का मनसब था, जो लोग उनके वारिस समझे जाते थे, वो उस शहीद को जिंदा करते, चूंकि शहीद की जिंदगी से कौमें जिंदा होती हैं, शहीद की जिंदगी से माशरे जिंदगी की तरफ आते हैं, शहीद को जिंदा रखने से, शहीद के अफकार को जिंदा रखने से, शहीद की सोच को जिंदा रखने से, शहीद की हिकमत अमली को जिंदा रखने से, शहीद की आइडियोलॉजी को जिंदा रखने से माशरे के अंदर एक नई रूह जन्म लेती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जो भी उसकी वजूहत थी वो काबिले जिक्र नहीं है यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए हमने ये फैसला किया कि शहीद जो कि एक उलगू है, जो एक नमूना है, जो एक उसवा है, उनकी शहादत के दिन को पाकिस्तान में कौमी दिन के तौर पर जिंदा किया जाए और पाकिस्तान के हर बच्चे को बताया जाए कि शहीद आरिफ हुसैनी इस मुल्क का भी मोहसिन था, इस कौम का भी मोहसिन था और शिया कौम का भी मोहसिन था। इस एतबार से उनको एक कौमी दिन के तौर पर उनकी शहादत के दिन को मनाने के लिए हमने 2008 से काम शुरू किया। 2008 का जो इज्तिमा था, आप यकीनन उसमें होंगे, आपके इल्म में है कि कितना बड़ा इज्तिमा था। फिर उसी को हमने मुकर्रर किया 2009 में, फिर इसी तरह से 2010 में। अलबत्ता हर साल जो माशरे के हालात, तकाजे और मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को सामने रखते हुए उस चैलेंज के मुताबिक या उन चैलेंजेस के मुताबिक हिकमत अमली भी अपनाई गई और नए अनामीन भी दिए गए। इस दफा हमारे सामने मुतअद्दिद चैलेंजेस हैं। जैसा अभी तस्करा हुआ, एबटाबाद में जारहियत की गई, पाकिस्तान की सॉवरेंटी और खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया, पीएनएस बेस पर हमला करके पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। पारेशान का रास्ता गुज़श्ता 5 साल से बंद था, जब मुआहदे हुए और खोला गया तो उस खोलने के बाद एक बहुत बड़े हमले की सूरत में इतने सारे लोगों को अगवा किया गया और पूरे इलाके को दोबारा से इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के तूर अर्ज में, खुसूसन कोयटा की सरजमीन में, डेरे की सरजमीन में मुसलसल कत्ले आम का सिलसिला अब भी जारी है। कराची के अंदर टारगेट किलिंग्स का सिलसिला अब भी हर रोज जारी है और हर रोज हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे जवान कत्ल हो रहे हैं और पुरसारे हाल कोई नहीं है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, चूंकि ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खत्म करने के लिए है, पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने के लिए है, लिहाजा हमने इस दफा इस कौमी कन्वेंशन का उन्वान इस्तकलाले पाकिस्तान रखा कि इस जरिए से पूरे मुल्क से आने वाले लाखों फर्जंदाने इस्लाम, फर्जंदाने तौहीद, इस मुल्क के इस्तकलाल और जारहियत के खात्मे के लिए यकजबान होकर अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें। जब तक इस सरजमीन से अमरीकियों के पंजे उखाड़े नहीं जाते, जब तक यहूदियों के पंजे उखाड़े नहीं जाते, जब तक नजदियों के पंजे उखड़ते नहीं हैं, जब तक खारजी जारहियत का सिलसिला बंद नहीं होता, उस वक्त तक इस मुल्क को इस्तकलाल वापस नहीं मिल सकता है। लिहाजा इस अजीम प्रोग्राम का उन्वान इस्तकलाल पाकिस्तान रखा गया और फिर पिछले सालों से थोड़ा सा हटकर आज के तकाजों को सामने रखते हुए इस्तकलाल पाकिस्तान चूंकि सिर्फ शियाकों का मसला नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी का मौजू है और हर पाकिस्तानी की जरूरत है। लिहाजा इस दफा हमने ये सोचा कि हम मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों को भी हम दावत देंगे और दावतों का सिलसिला इस वक्त जारी है। तमाम अकाबिर को दावत देंगे, तमाम सियासी पार्टियों को दावत देंगे और इस वक्त हमने तकरीबन कौमी असम्बली के तमाम मेंबर्स को, सेनेट के 100 से ज्यादा अराकीन को, प्रोविंशियल असेंबलीज के अक्सर मेंबरान को, انسانی حقوق کے مختلف اکابر اور تنظیموں کو، علماء اکرام کو، اور اسی طرح سے معاشرے کے مختلف ایسے طبقات کو جو مؤثر ہیں، دعوت نامے ہم بھیج چکے ہیں. چونکہ ہماری خواہش استقلال پاکستان کے حوالے سے اس ایشو کو زندہ کرنا ہے، اس لیے اس میں ہر پاکستانی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں پھر پارا چنار بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے، فرقواریت بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے. اس لیے ان ایشوز کو بھی ہم نے شامل کیا ہے تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مذہبی پارٹیاں مل کر اس کے لیے اپنے موقف کا اظہار بھی کریں اور مظلوم کی حمایت اور ظالم سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر سکیں. جہاں تک اس کی تیاریوں کا تعلق ہے، خدا کے فضل و کرم سے اب تک 17,000 شخصیات کو پاکستان کے اندر دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں، 17,000 شخصیات کو پاکستان بھر میں، اور عوامی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور عوامی دعوتوں میں ہر شہر کے اندر ضلعی سٹرکچر فعال ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھرپور اس میں حصہ اپنا ڈال رہا ہے. اس دفعہ ایک خصوصی نقطہ اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پارا چنار کی مظلومیت کو اٹھانا بھی ہماری اسی طرح کی ذمہ داری ہے جس طرح سے سوات کی مظلومیت کو اٹھانا، جس طرح سے افغانستان کی مظلومیت کو اٹھانا ہے، لہذا پارا چنار کی روڈ کی بندش کے خلاف ہم نے پورے پاکستان میں ایک کمپین چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے کہ جو بھی فرد پاکستان کے کسی بھی شہر سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے آئے گا، چاہے وہ بس کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ اپنی ذاتی کار میں آئے، چاہے وہ ٹرین میں آئے، اپنے ساتھ 5 کلو کا ایک تھیلا ضرور لے کے آئے گا اور اس کو بھر کے لے کے آئے گا. چاہے اس تھیلے میں وہ آٹا ڈالے 5 کلو، چاہے وہ اس تھیلے میں گندم ڈالے، چاہے اس میں چاول ڈالے، چاہے اس میں دالیں ڈالے، چاہے اس میں چینی ڈالے، چاہے اس میں تیل اور گھی ذخیرہ کر لے، ہر بندہ 5 کلو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تاکہ اس اجتماع میں آنے والے لوگوں کی اس امداد کو ہم ٹرکوں کے قافلے میں بدل کر انشاءاللہ تعالی ایک کاروان امن، امدادی قافلہ، دوائیاں اور خوراک کا سامان لے کر یہاں سے ہم روانہ کر سکیں پارا شنار کی طرف. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس ذریعے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے سے آنے والے مسلمانوں کی امداد کے ذریعے سے پارا چنار کے ان 5 سالوں سے اسیر، محصور اور بے گناہ عوام کی مدد میں ہم ایک بنیادی رول پلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ یہ چونکہ کاروان امن ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہے، سنی بھی شامل ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی شامل ہیں، سب کو ہم انشاءاللہ تعالی شامل کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ آواز دنیا بھر میں اٹھے، وہاں کے مظلوموں کی آواز پارا چنار کی پہاڑیوں کے اندر دفن نہ ہو، اور اس آواز کو لے کر چونکہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اور انبیاء کی تعلیمات کا ماحصل ہے یہ، لہذا اس تعلیم پر اور اس ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا فریضہ نبھائیں، اور باقی ادارے، چاہے وہ تبلیغاتی ادارے ہوں، ٹی وی چینلز ہوں، اخبارات ہوں یا دیگر ادارے ہوں، وہ اپنا فریضہ نبھائیں تاکہ کسی طرح سے ان مظلوموں کا رستہ کھل سکے اور ظالموں کا انشاءاللہ تعالی قلاقمہ ہو سکے.
اس کاروان میں صرف قرآن کی جائے گی، جنازے جائے گی یا افراد بھی جائیں گے؟ اس کا
پروگرام یہ ہے کہ اس میں ٹرکوں کی صورت میں تو اجناس ہوں گے، اور ایک محدود تعداد میں، چونکہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ 1,00,000 انسانوں کو لے کر پارا چنار پہنچ جائیں بہت سارے مسائل کی وجہ سے، لہٰذا ہم محدود تعداد میں افراد کو بھی انشاءاللہ تعالی ان قافلوں کے ساتھ شامل کریں گے جو یہاں سے جائیں گے، اور پارا چنار کے لوگ انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور طور پر استقبال کریں گے.
ابھی جیسے آپ سے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اپر اور لوور کرم آپریشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، ایسی صورتحال میں کاروان دیکھ رہے ہیں، کیا خطرے سے خالی نہیں؟
دیکھیے، آپریشن کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ آپریشن اگر دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر کاروان امن کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ دہشت گرد بھاگ رہے ہوں گے. لیکن آپریشن اگر ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے بلکہ ایک نمائشی عمل ہے، تو پھر آپریشن ہو یا نہ ہو خطرات تو بہرحال موجود ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں چونکہ یہ کاروان امن ہے، امدادی سامان لے کر، دوائیاں لے کر، خوراک لے کر جا رہا ہے اور پرامن لوگ ہیں، امن کے جھنڈے ہوں گے، محبت کا پیغام ہوگا اور دوستی اور الفت کا پیغام لے کر جائیں گے، تو اس لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کو تو وہ اور آپریشن نہ ہونے کی صورت میں بھی ہے، دونوں صورتوں میں خطرات موجود ہیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت وہ کریں، فورسز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دہشت گردوں کو مہار کریں، ان کو روکیں اور رستے کو پرامن بنائیں. یہ ہمارا بنیادی انسانی اور پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حق کو عوام تک پہنچائیں. ظاہر ہے ابھی پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ اس کی تمام تر جزئیات کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو خطوط بھی، اس وقت جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان کو تو خطوط لکھے جا چکے ہیں، تو جو باقی ادارے ہیں ان کو اس پریس کانفرنس کے بعد پروگرام کی تمام تر جزئیات کو سامنے رکھتے ہوئے خطوط لکھے جائیں گے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ اگر ان کے اندر غیرت اور حمیت ہے تو وہ اس طرح کے ایک پرامن کاروان کو پرامن طور پر پاراشنار پہنچانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے انہیں.
کیا اس طرح بھی اتحاد بین الاقوامی مدنظر دیگر افراد جن کے ساتھ کچھ
دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ مجلس وحدت مسلمین ایک بہت بڑا عنوان ہے تمام مسلمانوں کے درمیان وحدت، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی ایک نقطے سے ہمیں آغاز کرنا تھا، اور وہ ہے مکتب اہل البیت کے فرزندوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کی کوششیں. اس حوالے سے معاشرے کے اندر جتنے بھی مختلف الخیال اور فعال لوگ موجود ہیں سب کو ہم نے دعوت نامے بھجوا دیے ہیں، اور اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کو ترک کر دیا گیا ہو اور کسی کو ترجیح دی گئی ہو، نہیں، سب کو دعوت نامے پہنچ گئے ہیں اور سب کو دعوت نامے بھجوائے جا چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ 17,000 شخصیات ہیں جن کو دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں. البتہ کچھ خاص گروپس، جماعتیں یا ادارے ایسے ہیں جن کو خصوصی دعوت کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم نے علماء کرام کی ایک ٹیم بنائی ہے. وہ ٹیم انشاءاللہ تعالی ان شخصیات سے جا کے وہ ٹیم ملے گی، بالمشافہ ملاقات کے بعد ان کو دعوت نامہ دے گی. ہمیں امید یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اور ان شخصیات کو بھی ملکی حالات اور مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس طرح کے ایک قومی اور عظیم اجتماع میں جو معاشرے کے ہر فرد کے دل کی آواز ہے انشاءاللہ تعالی شرکت کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ کریں گے انشاءاللہ. 23 کا پہلے جو
اس ہفتے پروگرام ہو رہا تھا ساری لکڑی کی طرف سے، اس کو ہم کر دیں گے کینسل کر دیں گے سیکیورٹی ریزن پہ، ہم کیا ریزن یہ ایسا تھریٹ اس اجتماع کے وجہ سے بھی بتایا گیا؟
دیکھیے، مجھے علامہ سعید ندوی صاحب کے اس اجتماع کو جو خطرات لاحق تھے اس کے حوالے سے جزئیات کا مجھے علم نہیں ہے، یہ اگر انہی سے پوچھا جائے تو وہ یقیناً بہتر طور پر بتا سکیں گے. لیکن میں جو چیز گزشتہ 4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے سال جب 2008 میں ہم نے پروگرام کیا تو وفاقی وزیر مذہبی امور نے خود فون کر کے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہم نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں. جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہی مشکلات بیان کی، کہا کہ تھریڈ ہے، خود کش حملہور داخل ہو چکے ہیں، بہت بڑی تباہی کا امکان ہے، اس لیے آپ یہ پروگرام پوسٹ پون کریں یا کینسل کریں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس علاقے میں تھریڈ نہیں ہے، کہاں پر خطرات نہیں ہیں، ہم وہاں پر کرتے ہیں. جب خطرات پورے پاکستان میں ہیں تو پھر آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. یعنی صرف تھریڈ اور خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اپنے اہداف سے پیچھے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے دفعہ 144 کا اعلان کیا، اس کے باوجود وہ پروگرام ہوا، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ 5 افراد سے زیادہ کا اجتماع اسلام آباد کے اندر ممنوع ہے، اس لیے کہ خطرات ہیں، خود کش حملہور داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے آنے والے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ پروگرام ہوا. اس کے بعد بھی ہر سال یہ سلسلہ دہرایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطرات ہر جگہ ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے وہ پشاور ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہم کسی اور ملک کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سورنٹی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی پاکستان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے ہوئے لوگ ہیں. لہٰذا اگر خطرات ہیں تو یہ خطرات فیس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. البتہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان خطرات کو روکنے کی پوری کوشش کریں, اور اس سلسلے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروگرام بھرپور طور پر ہوگا اور پاکستان لیول پر ہوگا. پاکستان کے عام مسلمان اور پابرہنہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, اور اسی کی پاداش میں ہمارے استعماری دشمنوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک نیا خمینی جنم لے رہا ہے پاکستان کی سرزمین میں. اس شخصیت کو اسی جرم کی پاداش میں جامع شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا گیا. اب آپ جب اس شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس شخصیت کو ہم شہید عارف حسین الحسینی کہتے ہیں. شہید عارف حسین الحسینی صرف ایک شیعہ لیڈر نہیں تھے بلکہ مسلم امہ کے ایک بہت بڑے اور قداور لیڈر اور رہنما کی صورت میں پاکستان میں ان کا رول رہا. اگرچہ انہیں فرصت بہت کم ملی لیکن اس کم فرصت میں انہوں نے بہت کام کیا اور واقعی اپنی آواز ہر گلی کوچے تک پہنچانے کی کوشش کی. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انتہائی قیمتی اثاثہ بھی ہیں اور قومی شخصیت بھی ہیں. اس قومی شخصیت کی شہادت 5 اگست کو ہوتی ہے. ہمیں یہ توقع تھی کہ جن لوگوں کا منصب تھا, جو لوگ ان کے وارث سمجھے جاتے تھے, وہ اس شہید کو زندہ کرتے, چونکہ شہید کی زندگی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں, شہید کی زندگی سے معاشرے زندگی کی طرف آتے ہیں. شہید کو زندہ رکھنے سے, شہید کے افکار کو زندہ رکھنے سے, شہید کی سوچ کو زندہ رکھنے سے, شہید کی حکمت عملی کو زندہ رکھنے سے, شہید کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنے سے معاشرے کے اندر ایک نئی روح جنم لیتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. جو بھی اس کی وجوہات تھیں وہ قابل ذکر نہیں ہے یہاں پر, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہید جو کہ ایک الگو ہے, جو ایک نمونہ ہے, جو ایک اسوہ ہے, ان کی شہادت کے دن کو پاکستان میں قومی دن کے طور پر زندہ کیا جائے اور پاکستان کے ہر بچے کو بتایا جائے کہ شہید عارف الحسینی اس ملک کا بھی محسن تھا, اس قوم کا بھی محسن تھا اور شیعہ قوم کا بھی محسن تھا. اس اعتبار سے ان کو ایک قومی دن کے طور پر ان کی شہادت کے دن کو منانے کے لیے ہم نے 2008 سے کام شروع کیا. 2008 کا جو اجتماع تھا, آپ یقیناً اس میں ہوں گے, آپ کے علم میں ہے کہ کتنا بڑا اجتماع تھا. پھر اسی کو ہم نے مقرر کیا 2009 میں, پھر اسی طرح سے 2010 میں. البتہ ہر سال جو معاشرے کے حالات, تقاضے اور مشکلات ہیں, ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیلنج کے مطابق یا ان چیلنجز کے مطابق حکمت عملی بھی اپنائی گئی اور نئے عناوین بھی دیے گئے. اس دفعہ ہمارے سامنے متعدد چیلنجز ہیں. جیسا ابھی تذکرہ ہوا, ایبٹ آباد میں جارحیت کی گئی, پاکستان کی ساورنٹی اور خود مختاری کو نشانہ بنایا گیا. پی این ایس بیس پر حملہ کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. پارشاہ کا رستہ گزشتہ 5 سال سے بند تھا, جب معاہدے ہوئے اور کھولا گیا تو اس کھولنے کے بعد ایک بہت بڑے حملے کی صورت میں اتنے سارے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور پورے علاقے کو دوبارہ سے اضطراب میں مبتلا کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں, خصوصاً کوئٹہ کی سرزمین میں, ڈیرے کی سرزمین میں مسلسل قتل عام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ اب بھی ہر روز جاری ہے اور ہر روز ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, ہمارے جوان قتل ہو رہے ہیں اور پرسان حال کوئی نہیں ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ یہ ساری صورتحال پاکستان کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے ہے, پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہے, لہذا ہم نے اس دفعہ اس قومی کنونشن کا عنوان استقلال پاکستان رکھا کہ اس ذریعے سے پورے ملک سے آنے والے لاکھوں فرزندان اسلام, فرزندان توحید, اس ملک کے استقلال اور جارحیت کے خاتمے کے لیے یک زبان ہو کر اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے. جب تک اس سرزمین سے امریکیوں کے پنجے اکھاڑے نہیں جاتے، جب تک یہودیوں کے پنجے اکھاڑے نہیں جاتے، جب تک نجدیوں کے پنجے اکھڑتے نہیں ہیں، جب تک خارجی جارحیت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، اس وقت تک اس ملک کو استقلال واپس نہیں مل سکتا ہے. لہذا اس عظیم پروگرام کا عنوان استقلال پاکستان رکھا گیا، اور پھر پچھلے سالوں سے تھوڑا سا ہٹ کر آج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، استقلال پاکستان چونکہ صرف شیعہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی کا موضوع ہے اور ہر پاکستانی کی ضرورت ہے، لہذا اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی ہم دعوت دیں گے، اور دعوتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تمام اکابر کو دعوت دیں گے، تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں گے، اور اس وقت ہم نے تقریباً قومی اسمبلی کے تمام ممبرز کو، سینٹ کے 100 سے زیادہ اراکین کو، پروونشل اسمبلیز کے اکثر ممبران کو، انسانی حقوق کے مختلف اکابر اور تنظیموں کو، علماء اکرام کو، اور اسی طرح سے معاشرے کے مختلف ایسے طبقات کو جو مؤثر ہیں، دعوت نامے ہم بھیج چکے ہیں. چونکہ ہماری خواہش استقلال پاکستان کے حوالے سے اس ایشو کو زندہ کرنا ہے، اس لیے اس میں ہر پاکستانی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں پھر پارا چنار بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے، فرقہ واریت بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی پاکستان ہی کا ایک مسئلہ ہے. اس لیے ان ایشوز کو بھی ہم نے شامل کیا ہے تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مذہبی پارٹیاں مل کر اس کے لیے اپنے موقف کا اظہار بھی کریں، اور مظلوم کی حمایت اور ظالم سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار بھی کر سکیں. جہاں تک اس کی تیاریوں کا تعلق ہے، خدا کے فضل و کرم سے اب تک 17,000 شخصیات کو پاکستان کے اندر دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں، 17,000 شخصیات کو پاکستان بھر میں، اور عوامی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور عوامی دعوتوں میں ہر شہر کے اندر ضلعی سٹرکچر فعال ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھرپور اس میں حصہ اپنا ڈال رہا ہے. اس دفعہ ایک خصوصی نقطہ اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پارا چنار کی مظلومیت کو اٹھانا بھی ہماری اسی طرح کی ذمہ داری ہے جس طرح سے سوات کی مظلومیت کو اٹھانا، جس طرح سے افغانستان کی مظلومیت کو اٹھانا ہے، لہذا پارا چنار کی روڈ کی بندش کے خلاف ہم نے پورے پاکستان میں ایک کمپین چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے کہ جو بھی فرد پاکستان کے کسی بھی شہر سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے آئے گا، چاہے وہ بس کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ اپنی ذاتی کار میں آئے، چاہے وہ ٹرین میں آئے، اپنے ساتھ 5 کلو کا ایک تھیلا ضرور لے کے آئے گا، اور اس کو بھر کے لے کے آئے گا. چاہے اس تھیلے میں وہ آٹا ڈالے 5 کلو، چاہے وہ اس تھیلے میں گندم ڈالے، چاہے اس میں چاول ڈالے، چاہے اس میں دالیں ڈالے، چاہے اس میں چینی ڈالے، چاہے اس میں تیل اور گھی ذخیرہ کر لے، ہر بندہ 5 کلو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تاکہ اس اجتماع میں آنے والے لوگوں کی اس امداد کو ہم ٹرکوں کے قافلے میں بدل کر انشاءاللہ تعالی ایک کاروان امن، امدادی قافلہ، دوائیاں اور خوراک کا سامان لے کر یہاں سے ہم روانہ کر سکیں پارا چنار کی طرف. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس ذریعے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے سے آنے والے مسلمانوں کی امداد کے ذریعے سے پارا چنار کے ان 5 سالوں سے اسیر، محصور اور بے گناہ عوام کی مدد میں ہم ایک بنیادی رول پلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ یہ چونکہ کاروان امن ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہے، سنی بھی شامل ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی شامل ہیں، سب کو ہم انشاءاللہ تعالی شامل کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ آواز دنیا بھر میں اٹھے، وہاں کے مظلوموں کی آواز پارا چنار کی پہاڑیوں کے اندر دفن نہ ہو، اور اس آواز کو لے کر چونکہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور انبیاء کی تعلیمات کا ماحصل ہے یہ، لہذا اس تعلیم پر اور اس ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا فریضہ نبھائیں، اور باقی ادارے، چاہے وہ تبلیغاتی ادارے ہوں، ٹی وی چینلز ہوں، اخبارات ہوں یا دیگر ادارے ہوں، وہ اپنا فریضہ نبھائیں تاکہ کسی طرح سے ان مظلوموں کا رستہ کھل سکے اور ظالموں کا انشاءاللہ تعالی قلاقمہ ہو سکے.
اس کاروان میں صرف خوراک ہی جائے گی، اجناس ہی جائے گی، या अफराद भी जाएंगे इस बात?
प्रोग्राम यह है कि इसमें ट्रकों की सूरत में तो अजनास होंगे और एक महदूद तादाद में, चूंकि हम ये नहीं हो सकता कि 1 लाख इंसानों को लेकर पारा चिनार पहुंच जाए बहुत सारे मसाइल की वजह से, लिहाजा हम महदूद तादाद में अफराद को भी इंशाल्लाह ताला इन काफिलों के साथ शामिल करेंगे जो यहां से जाएंगे और पारा चिनार के लोग इंशाल्लाह ताला उनका भरपूर तौर पर इस्तकबाल करेंगे।
अभी जैसे आपसे तस्कर हो चुका है कि अपर और लोअर कर्म ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, ऐसी सूरत हाल में कारवां देखें क्या खतरे से खाली नहीं?
देखिए ऑपरेशन किन के खिलाफ हो रहा है? ऑपरेशन अगर दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है तो फिर कारवाने अमन को तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि दहशतगर्द भाग रहे होंगे, लेकिन ऑपरेशन अगर उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है बल्कि एक नमाइशी अमल है तो फिर ऑपरेशन हो या न हो खतरा तो बहरहाल मौजूद है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन हो या न हो दोनों सूरतों में चूंकि ये कारवाने अमन है, इमदादी सामान लेकर, दवाइयां लेकर, खुराक लेकर जा रहा है और पुरअमन लोग हैं, अमन के झंडे होंगे, मोहब्बत का पैगाम होगा और दोस्ती और उल्फत का पैगाम लेकर जाएंगे, तो इसलिए इनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और अगर इनको तो वो और ऑपरेशन न होने की सूरत में भी है, दोनों सूरतों में खतरात मौजूद हैं। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत वो करें, फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है कि दहशतगर्दों को मार करें, उनको रोकें और रास्ते को पुरअमन बनाएं। ये हमारा बुनियादी इंसानी और पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमारा हक बनता है कि हम ये मुतालबा करें और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हक को अवाम तक पहुंचाएं।
इस तरह से कोई रब्ता भी किया गया फोर्सेस से हुकूमत से कि ये कारवां जा रहा है और उसकी सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए गए?
जाहिर है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसकी तमाम तर जुजियात का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद जो मुतलका इदारे हैं उनको खतूत भी इस वक्त जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है इनको तो खतूत लिखे जा चुके हैं, तो जो बाकी इदारे हैं उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रोग्राम की तमाम तर जुजियात को सामने रखते हुए खतूत लिखे जाएंगे और हमें उम्मीद यह है कि अगर उनके अंदर गैरत और हमीयत है तो वो इस तरह के एक पुरअमन कारवान को पुरअमन तौर पर पारा चिनार पहुँचाने में अपना रोल अदा करना चाहिए उन्हें।
क्या इस दफा भी इत्तेहाद बैन-उल-अक़वामी मद्देनजर कुछ दीगर अफराद जिनके साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं उनको भी दावत दी जा रही है?
देखिए मैंने अर्ज किया कि मजलिसे वहदत मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा उन्वान है तमाम मुसलमानों के दरमियान वहदत, और उसके लिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि किसी एक नुक्ते से हमें आगाज करना था और वो है मकतबे अहलुल बैत के फर्जंदों के दरमियान इत्तेहाद और वहदत की कोशिशें। इस वाले से माशरे के अंदर जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल और फ़आल लोग मौजूद हैं सबको हमने दावतनामे भिजवा दिए हैं और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी खास ग्रोह को तर्क कर दिया गया हो और किसी को तरजीह दी गई हो, नहीं, सबको दावतनामे पहुंच गए हैं और सबको दावतनामे भिजवाए जा चुके हैं और मैंने अर्ज किया कि 17,000 शख्सियात हैं जिनको दावतनामे भेजे जा चुके हैं। अलबत्ता कुछ खास ग्रुप्स, जमातें या इदारे ऐसे हैं जिनको खुसूसी दावत की ज़रूरत है और उसमें हमने उलमाए कराम की एक टीम बनाई है, वो टीम इंशाल्लाह ताला उन शख्सियात से जाके वो टीम मिलेगी, बिलमुशाफा मुलाकात के बाद उनको दावतनामा देगी। हमें उम्मीद यह है कि उन बुज़ुर्गों को और उन शख्सियात को भी मुल्की हालात और मसाइल को पेश नज़र रखते हुए, ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए, इस तरह के एक कौमी और अजीम इज्तमा में जो माशरे के हर फर्द के दिल की आवाज़ है इंशाल्लाह ताला शिरकत करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि करेंगे इंशाल्लाह।
23 का अभी जो प्रोग्राम हो रहा था सारी लकड़ी की तरफ से पोस्टपोन कर देगा, कैंसिल कर देगा सिक्योरिटी रीजन, क्या रीज़न ये ऐसा थ्रेट इस इज्तमा के वजह से भी बताया गया?
देखिए मुझे लामा साहिद नकवी साहब के उस इज्तिमा को जो खतरात लायक थे उसके हवाले से जुज़ियात का मुझे इल्म नहीं है, ये अगर उन्हीं से पूछा जाए तो वो यकीनन बेहतर तौर पर बता सकेंगे, लेकिन मैं जो चीज़ गुज़श्ता 4 सालों से देख रहा हूँ वो ये है कि पहले साल जब 2008 में हमने प्रोग्राम किया तो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर ने ख़ुद फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं आपके पास आता हूं, हमने कहा कि नहीं आप हमारे बड़े हैं हम आपके पास आते हैं। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने यही मुश्किलात बयान की, कहा कि थ्रेड है, खुद कुछ हमलावर दाखिल हो चुके हैं, بہت بڑی تباہی کا امکان ہے، اس لیے آپ یہ پروگرام پوسٹ پون کریں یا کینسل کریں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس علاقے میں تھریٹ نہیں ہے، کہاں پر خطرات نہیں ہیں، ہم وہاں پر کرتے ہیں۔ جب خطرات پورے پاکستان میں ہیں تو پھر آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یعنی صرف تھریٹ اور خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اپنے اہداف سے پیچھے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دفعہ 144 کا اعلان کیا، اس کے باوجود وہ پروگرام ہوا، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ 5 افراد سے زیادہ کا اجتماع اسلام آباد کے اندر ممنوع ہے، اس لیے کہ خطرات ہیں، خود کچھ حملہ‌آور داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے آنے والے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ پروگرام ہوا۔ اس کے بعد بھی ہر سال یہ سلسلہ دہرایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطرات ہر جگہ ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے وہ پشاور ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ہم کسی اور ملک کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سورنٹی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ لہٰذا اگر خطرات ہیں تو یہ خطرات فیس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، البتہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان خطرات کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام بھرپور طور پر ہوگا اور پاکستان لیول پر ہوگا۔
شکریہ صاحب، بہت بہت۔